السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين، وهو أصدق الصادقين، إن الدين عند الله الإسلام. صلوات سيدنا محمد وعلى آله. خدام عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. عزیزان گرامی، سلسلہ بیان ذہن عالی میں ہوگا. ہمارے آپ کے درمیان جو گفتگو چل رہی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام امن و سلامتی کا دین ہے، سکون اور اطمینان کی تعلیم دینے والا دین ہے، انسان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرنے والا دین ہے. اسلام کا کوئی تعلق ظلم، ناانصافی، دہشت گردی اور ٹیررزم سے نہیں. مذہب کو مذہب کی طرح سمجھیے، اور مذہب کو اللہ کے حکم، رسول کے تعلیمات اور اہل بیت رسول کے کردار کی روشنی میں دیکھیے، تو آپ کو صحیح مذہب سمجھ میں آئے گا. اسلام کے ساتھ سب سے بڑی تجربی اور سب سے بڑا سانحہ یہ ہوا کہ لوگوں نے اپنی حکومتوں کا نام اسلام رکھ لیا، اور پھر جو کچھ حکومتوں نے کیا وہ اسلام کے کھاتے میں جاتا رہا اور اسلام بدنام ہوتا رہا. اور آج بھی سیاست کے جو کھیل ہو رہے ہیں وہ کھیل کھیل رہی ہے سیاست، بدنام ہو رہا ہے اسلام. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سیاسی بازیگر تو اپنا کھیل کھیل کے چلے جاتے ہیں، مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے یا غریب مسلمان یا اسلام کے چاہنے والے جن کا دل پختہ ہے یہ دیکھ کے کہ اسلام جیسا خوبصورت مذہب سیاست کے ہاتھوں مصیبت کا شکار ہو کے بدنامیاں اٹھا رہا ہے. میرے دوستوں، یہ تاریخ بڑے ٹھنڈے دل سے سمجھنے کی ہے اور بڑے ٹھنڈے دل سے سمجھانے کی ہے، اور خاص طور سے وہ مسلمان جو مسلم دیشوں میں رہتے ہیں ان کی ذمہ داری کم ہے. وہ مسلمان جو ایسے دیشوں میں رہتے ہیں جو مسلم دیش نہیں کہلاتے، ان کی ذمہ داری اور ان کی رسپانسبلٹی زیادہ ہے. آپ تھوڑا سا اپنی تھنکنگ اور اپنی فکر کو بدلیں، اور آپ تھوڑی خدمت اسلام کریں. جو لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں مسلمان، جو مسلمان امریکہ میں رہتے ہیں، جو مسلمان یورپ میں رہتے ہیں، یا ایسے کسی بھی ملک میں رہتے ہیں جو اسلامی دیش نہیں کہلاتا، ان مسلمانوں میں اور ان مسلمانوں میں جو اسلامی دیشوں میں رہتے ہیں، فرق یہ ہے کہ جیسے کوئی آدمی بمبئی میں گھر میں رہتا ہے اور کوئی فٹ پاتھ پر رہتا ہے. دیکھیے برے سنس میں نہ لے جائیے گا فٹ پاتھ پر رہنے کو، یہ میں کسی برے سنس میں نہیں کہہ رہا ہوں. جو آدمی گھر میں رہتا ہے جو کھا رہا ہے وہ گھر والوں کو معلوم ہے، لڑ رہا ہے تو گھر والوں کو معلوم ہے، سو رہا ہے تو گھر والوں کو معلوم ہے، جاگ رہا ہے تو گھر والوں کو معلوم ہے. جو فٹ پاتھ پر رہتا ہے وہ اگر لڑ رہا ہے تو ساری سڑک دیکھ رہی ہے، وہ اگر سو رہا ہے تو ساری سڑک دیکھ رہی ہے، وہ اگر کھا رہا ہے تو سارے راستہ چلنے والے دیکھ رہے ہیں. جو مسلمان مسلم دیشوں میں رہتے ہیں وہ چور ہیں یا ایماندار ہیں، نیک ہیں یا بد ہیں، اچھے ہیں یا برے ہیں، ان کے گھر کے اندر کی بات ہے، جو انہی کے لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں. جو دوسرے دیشوں میں رہتے ہیں جب کسی برائی میں پکڑے جاتے ہیں تو ساری دنیا کو خبر ہوتی ہے، اس لیے کہ چوری میں ہم پکڑے گئے، جس کانسٹیبل نے پکڑا اس کا مذہب کچھ اور ہے، جس مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہوئے اس کا مذہب کچھ اور ہے، جس وکیل نے آن کے پیروی کی اس کا مذہب کچھ اور ہے، جس جیلر نے جیل میں بند کیا اس کا مذہب کچھ اور ہے. اس طریقے سے ہماری چوری کو انٹرنیشنل فیم ملتا ہے. لہذا مسلمان کا بحیثیت مسلمان کے فرض یہ ہے کہ وہ جب ایسے دیشوں میں رہے جس کے اندر دوسرے بھی رہتے ہیں تو یہ سمجھ کے رہے کہ وہ مبلغ اسلام ہے. اور مبلغ اسلام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پیجامہ اونچا پہن کے یا پتلی میں بستر باندھ کے اس میں لوٹا باندھ کے نکل جائیں تبلیغ کے لیے. یہ میرا مطلب نہیں ہے. اس طرح تبلیغ کیجیے گا تو بچے کھائیں گے کیا؟ روٹی روزی سے منہ نہ موڑیے، اس کا انتظام رکھیے. آپ جہاں پہ ہیں وہیں بیٹھے بیٹھے تبلیغ کیجیے. تبلیغ کیسے ہوگی؟ آپ اپنے کیریکٹر سے تبلیغ کیجیے. آپ جس دفتر میں ہیں اسی میں رہیے، آپ کی جو دکان ہے اسی دکان پہ بیٹھیے، آپ جس کھیت میں کام کرتے ہیں اسی میں کام کیجیے، آپ جو بھی کر رہے ہیں وہی کیجیے، لیکن ایمانداری سے کیجیے، سچائی سے کیجیے، حق بات کہیے. تھوڑے دنوں میں اس برائی سے بھری ہوئی دنیا والے محسوس کریں گے کہ بھائی سب جھوٹ بولتے ہیں، تم جھوٹ نہیں بولتے. تب تبلیغ کیجیے کہ ہمارا رسول صادق تھا، ہم جھوٹ کیسے بولے. جب آپ کی ڈیلنگ اتنی فیئر ہو کاروبار میں کہ سامنے والی پارٹی حیران ہو جائے کہ اس مکر سے بھری ہوئی دنیا میں ہمیں تم کیسے آدمی ہو؟ کیا اتنے برس ہو گئے ہمیں تمہارے ساتھ دھندا کرتے، کبھی ایک پیسے کا فرق نہیں ہوا؟ تو کہیے بھائی ہم کیسے بے ایمانی کریں، ہمارا رسول وہ ہے جس کو امین کا خطاب کافروں نے دیا تھا. عزیزان گرامی، اگر آپ واقعاً خدمت اسلام کرنا چاہتے ہیں تو اپنے کیریکٹر سے خدمت اسلام کیجیے، اپنی سیرت سے خدمت اسلام کیجیے، اپنے عمل سے خدمت اسلام کیجیے. اسلام تشدد کا مذہب نہیں ہے، اسلام ضد بحث کا مذہب نہیں ہے، اسلام اکاؤ جانے اور آستینے چڑھا لینے کا مذہب نہیں ہے. مسلمانوں کے چال چلن نے اسلام کو بدنام کیا ہے اور دشمنان اسلام کو موقع ملا ہے اسلام کو بدنام کرنے کا ہے. آپ کبھی سوچئے میرے دوستوں کہ مذہب میں تشدد کی گنجائش نہیں ہے, مذہب میں زبردستی کی گنجائش نہیں ہے. قرآن پاک کا صاف اعلان ہے, لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی, دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں آئے, دین کے مسئلے میں کوئی زبردستی نہیں ہے. یہ آیت تو ہے مگر اسلام کی پالیسی ہے یہ, لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی, ہدایت کے راستے کو گمراہی کے راستے سے الگ کر کے بتا دیا گیا ہے. بس مذہب کا کام یہ ہے کہ وہ یہ بتائے کہ یہ راستہ اچھائی کی طرف جاتا ہے, یہ راستہ برائی کی طرف جاتا ہے. اب جانا نہ جانا آپ کا فعل ہے, چاہے اچھائی کے راستے پر جائیے اور چاہے برائی کے راستے پر جائیے, دونوں راستے آپ کے اختیار میں ہیں. لیکن یہ ذہن میں رہے کہ قرآن پاک کی یہ آواز گونج رہی ہے کہ دین زبردستی کا نام نہیں ہے. اسلام قبول کرنے کے لیے کسی کی گردن نہیں کاٹی جائے گی, اسلام منوانے کے لیے کسی کے بچے ذبح نہیں کرائے جائیں گے, اسلام کی بڑائی ثابت کرنے کے لیے کسی کے گھر میں آگ نہیں لگائی جائے گی, اسلام کی سچائی ثابت کرنے کے لیے کسی کو گولی نہیں ماری جائے گی. جو یہ کام کرے وہ اسلام کا غلط استعمال کر رہا ہے, وہ اسلام کو بدنام کر رہا ہے. عزیزان گرامی, چاہے اسلام ہو, جو جملے میں کہہ رہا ہوں اس کو غور سے سننے والے سنیں, چاہے اسلام ہو چاہے کوئی اور مذہب ہو, مذہب میں جب تشدد آتا ہے, جب زبردستی آتی ہے, جب زیادتی آتی ہے تو مذہب کی شکل کو بگاڑ دیتی ہے اور دنیا کے امن و امان کے لیے خطرہ بن جاتی ہے. سیاست والے پہلے مذہبی لوگوں کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں, جب وہ ان کے قابو سے نکل جاتے ہیں تو بے قرار ہو کے گھومتے ہیں. یہ کھیل ہم نے دنیا میں بار بار دیکھا ہے اور ابھی بھی دیکھ رہے ہیں. غور فرمایا آپ نے, مذہب کے نام پر تشدد, مذہب کے نام پر دوسروں کو بہلانا, مذہب کے نام کے اوپر دوسروں کو ستانا, یہ مذہب نہیں ہے, نہ اسلام ہے اور نہ کوئی اور مذہب ہے, یہ سیاست ہے, یہ اقتدار کی پالیٹکس ہے, یہ حکومت حاصل کرنے کے کھیل ہیں. خیر ہمیں دنیا سے بحث نہیں, ہمیں اسلام سے بحث, کہ اسلام کو بنامے اسلام جب جب تشدد کیا گیا اور زیادتیاں کی گئیں اسلام ہمیشہ بدنام ہوا, اور اس کی حالیہ مثال ہم نے ابھی چند مہینوں میں دیکھ لی. عزیزان گرامی, غور طلب بات یہ ہے کہ اسلام میں جو تشدد کا روپ پیش کیا گیا بعض جگہ, کیا وہ اسلام ہے؟ کیا تعلیم سے منہ موڑ لینے کا نام اسلام ہے؟ کیا عورتوں کو قید کر دینے کا نام اسلام ہے؟ کیا انسانوں پر زیادتی اور ظلم کر لینے کا نام اسلام ہے؟ کیا لوگوں کے ساتھ سختی برتنے کا نام اسلام ہے؟ اسلام میں جو سب سے بڑا ہے اس کو تو رحمت للعالمین کا ٹائٹل ہے, تو جب چھوٹے چھوٹے غضب بن جائیں اور رحمت کو سمجھے کہاں آپ؟ غور طلب بات عزیزان گرامی یہ ہے کہ جب چھوٹے چھوٹے غضب بن جائے تو آپ رحمت کو سمجھے کہاں؟ یہ ایک عجیب و غریب مسئلہ ہے جس کی طرف میں آپ کو بار بار اس لیے متوجہ کر رہا ہوں کہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اسلام کی عظمت کو دنیا کے سامنے پیش کرے, اور اسلام ظلم زیادتی تشدد کا نام نہیں. مولانا مودودی نے بھی قبول کیا کہ 47 ہجری کے بعد اسلام میں ملوکیت آ گئی, اور ڈاکٹر طہٰ حسین نے بھی مانا کہ 47 ہجری کے بعد اقتدار جب آگے بڑھا تو وہ اسلام نہیں تھا بلکہ سلطنت تھی. تو عزیزان گرامی, جب سلطنت تھی تو رہبران اسلام کا یہ فرض تھا کہ وہ کھل کے یہ کہتے کہ سلطنت کے افعال کا اسلام ذمہ دار نہیں ہے, مگر نہ جانے وہ کون سی مصلحتیں تھیں جس نے بنی امیہ اور بنی عباس کے کرداروں کو, مسلم بادشاہوں کے کرداروں کو, مسلمان سلطانوں کے کرداروں کو اسلام سے الگ کرنے کی کوشش نہیں کی. دیکھیے, بس میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے ایک تصویر لا دوں تاکہ بچے بچے کی سمجھ میں بات آ جائے کہ معاملہ کیا ہے. حضور سرور کائنات نے کتنے برس تبلیغ کی, اگر بچوں کو نہ معلوم ہو تو میں بتا دے رہا ہوں, 23 برس سرکار کی تبلیغی زندگی 23 برس ہے. 40 برس کے سن میں اعلان رسالت فرمایا اور 63 برس کے سن میں رحلت ہوئی, تو 23 برس حضور نے تبلیغ کی. اس 23 برس میں ساری مخالفتوں, ساری دشمنیوں, ساری لڑائیوں, سارے جھگڑوں, سارے فسادوں کے بعد عرب کا پورا جزیرہ نما, پورا پیناسولا مسلمان ہو گیا تھا قریب قریب رسول کی زندگی میں. یعنی اسلام میں پھیلنے کی اتنی طاقت ہے کہ ہزاروں بریک لگانے کے بعد بھی 23 برس میں وہ ریجڈ اور کٹر مزاج کے عرب جو تھے سب مسلمان ہو گئے 23 برس کے اندر. غور کیجیے گا, 23 برس کے اندر اسلام نے پورے عرب کے پیناسولا کو, پورے عرب کے جزیرہ نما کو اپنے سائے میں لے لیا. لیکن 900 برس ہندوستان میں اسلام رہا مگر سارے ہندوستان پر اپنا سایہ نہ ڈال سکا. سوال یہ ہے, جو پیغام 23 برس میں پورے عرب میں پھیل گیا وہ 900 برس میں پورے ہندوستان میں کیوں نہ پھیلا؟ کبھی سوچئے اس کو, جو پھیلا وہ دین تھا, جو نہ پھیل پائی وہ حکومت تھی. کبھی سوچئے اس بات کو, جو پھیلا وہ دین تھا, جو پھیل نہ پائی وہ حکومت تھی. تو اب اسلام کو وہ زمانہ کو ریپرزینٹ کرے گا جس پہ حضور اسلام پھیلا رہے تھے, مگر وہ زمانہ ریپرزینٹ نہیں کرے گا جس میں کوئی سلطان آ گیا تھا اسلام پھیلا رہے تھے. تاریخ کو پڑھیے تو اندازہ ہوگا, حکومتوں نے دہشت گردیاں کی ہیں اور حکومتوں نے ظلم کیے ہیں, حکومتوں نے سروں کے مینار بنائے ہیں, حکومتوں نے زیادتیاں کی ہیں اور ہم تاریخ میں دہشت گردی کے بدترین شکار ہیں جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. ہم تاریخ میں دہشت گردی کے بدترین شکار ہیں جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. کیا مولا علی کا مسجد میں قتل دہشت گردی نہیں تھی؟ کیا بکر ابن ارطاب کا کمانڈوز دستے بنا کے حضرت علی کے حکومت کے بارڈروں کے اوپر بچوں اور عورتوں کو قتل کرنا دہشت گردی نہیں تھی؟ جب مذہب کا تصور حد سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے اور آدمی کا چینل ویژن ہو جاتا ہے تو وہ دن مذہب کے لیے خراب ہوتا ہے. دیکھیے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. مذہب آدمی کے مزاج میں نرمی پیدا کرتا ہے اور جب مذہب کا مس انٹرپریشن ہونے لگتا ہے تو مزاج میں سختی پیدا ہوتی ہے, ریجڈنس پیدا ہوتی ہے, وہ اپنے علاوہ کسی کو دیکھتا نہیں. ایسے ویژن کو ٹنل ویژن کہتے ہیں. ٹنل ویژن کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کسی ٹنل کے اندر آدمی دیکھ رہا ہو کہ آگے کے ٹارگیٹ کے علاوہ اس کو ادھر ادھر سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے, اسی طریقے سے اس کا ایک آبجیکٹ ہوتا ہے دوسرا نہیں ہوتا. یہ زمانہ ہم اول میں دیکھ چکے ہیں. یہ جو خوارج پیدا ہوئے یہ مذہب کی ایک بگڑی ہوئی شکل تھی جو بظاہر اللہ کا نام بھی لے رہے تھے, رسول کا نام بھی لے رہے تھے, قرآن بھی پڑھ رہے تھے, مگر یہ مذہب کی بگڑی ہوئی شکل تھی جس کو خوارج کہا گیا تاریخ میں, جو اپنے علاوہ سب کو کافر مانتے تھے چاہے وہ مولا علی کیوں نہ ہو. نتیجہ یہ ہوا کہ جب علی جیسی ہستی نے ان کو گھنٹوں سمجھایا اور وہ نہیں مانے جنگ نہروان میں, تو مولا علی نے حکم دیا اپنے لشکر کو کہ ان کا حملہ کرو. اس لیے کہ اب یہ مذہب کے لیے نقصان دہ ہے. یہ مذہب نہیں ہے, یہ مذہب کا لبادہ پہنے میں مذہب کے دشمن ہیں. کہا ان کا حملہ کرو تو فوج آگے بڑھی حملہ کرنے کے لیے اور جن ہاتھوں میں تلواریں تھیں وہ رک گئے. کہا یا علی یہ تو قرآن پڑھ رہے ہیں. دیکھیے کبھی کبھی قرآن اور حدیث بھی غلط استعمال ہوتے ہیں. کہا یا علی یہ تو قرآن پڑھ رہے ہیں. مولا علی نے عجب جملہ کہا جو صبح قیامت تک کے واسطے کافی ہے. فرمایا قرآن ان کے گلوں میں پھنسا ہوا ہے, نیچے نہیں اترا ہے. گلوں میں پھنسا ہوا ہے, نیچے نہیں اترا ہے. یا علی آپ نے صبح قیامت تک کے لیے مسئلہ صاف کر دیا. جب تک قرآن حلق میں پھنسا رہے گا آدمی سوکھا سوکھا قرآن پڑھے گا, اور جب دل تک اتر جائے گا تو محبت علی بن جائے گا. اور سوچنے کے قابل ہے یہ بات کہ عالم اسلام کی صورت حال کیا ہے. اس وقت اگر آپ ایمانداری سے سوچیں تو مسلمان قوم پوری ملت مسلمہ اس دنیا میں اس طرح کھڑی ہے جو سر سے پیر تک لہو لہان ہے, جو سر سے پیر تک لہو لہان ہے. یہاں فلسطین ہے, یہاں افغانستان ہے, یہاں بوزینہ ہے, یہاں یہ ہے, یہاں وہ ہے. سر سے پیر تک اس کے سر سے بھی خون بہ رہا ہے, اس کے سینے سے بھی خون بہ رہا ہے, اس کے شانوں سے بھی خون بہ رہا ہے, اس کا پورا جسم لہو میں لال ہے. اور اس کے بعد ہم صرف دوسروں کے طرز عمل پر اعتراض کر رہے ہیں, اپنے گریبان میں جھانک کے بھی دیکھیے کہ اس میں ہماری کتنی کمزوریاں ہیں, ہماری کتنی شارٹ کمنگ ہے, اس کے اندر ہم سے کہاں کہاں پر غلطیاں ہوئی ہیں اور کہاں کہاں پر غلطیاں ہو رہی ہیں. عزیزان گرامی, میں سب کچھ نہ پڑھوں گا جو کچھ میرے سینے میں ہے, نہ سب کچھ اظہار کروں گا, اس لیے کہ میرا مقصد اصلاح ہے, میرا مقصد فساد نہیں ہے. اور فرمایا آپ نے, میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں تک یہ میسج جائے کہ اسلام بے خطا ہے, اگر قصور ہے تو ارباب سیاست کا, جس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں. اور مسلمان بھی یہ سوچیں کہ وہ کب تک سیاست کی شعبدہ بازی اور بازیگری میں پھنس کے اپنے مقدر کو برباد کرتے رہیں گے اور کھلونا بنتے رہیں گے. مذہب تشدد کا نام نہیں ہے, لیکن بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان مسلمان ہی کو کافر کہہ رہا ہے, مسلمان مسلمان ہی کو بے دین کہہ رہا ہے, مسلمان مسلمان ہی کو خون میں نہلانے کے لیے کھڑا ہے. تو جب اپنے گھر میں آپ مسجدوں میں آن کے نمازیوں کو اللہ تک پہنچا دیتے ہیں, تو پرائے گھر میں آپ شکوا کی بات کا کرتے ہیں؟ اور طلب بات عزیزان گرامی یہ ہے کہ اپنے گھر میں جو آپ کے مسلک سے اختلاف کرتا ہو وہ اس لائق ہے کہ حالت نماز میں گولی مار دی جائے, تو پرائے ملک میں جب آپ کے مسلک سے کوئی اختلاف رکھتا ہو تو اس حق کے استعمال کا حق اس کو بھی تو دیجیے. جب آپ مارے جائیں تو مظلوم ہیں, اور جب آپ قتل فرمائیں تو خدمت اسلام ہے. یہ کون سا اسلام ہے اور یہ کون سا دین ہے اور یہ کون سا مذہب ہے؟ عالم اسلام جس دور سے گزر رہا ہے وہ عجیب و غریب دور ہے. اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان سارے معاملات کے بعد ابھی تک کسی کی آنکھیں کھلی نہیں ہیں. ہم اپنی تعداد میں کم ہونے کے ناطے 1400 برس سے تشدد کا شکار ہیں. اگر ہم اپنی داستان آپ کو سنانا شروع کریں تو بڑی خون آلود داستان ہے, بہت مظلومیت کی داستان ہے, لیکن ہم وہ داستان نہ سنائیں گے نہ اس کا کوئی موقع ہے. لیکن بات صرف اتنی ہے کہ کیا اسلام میں اتنی ٹالرنس اور اتنی برداشت نہیں ہے کہ وہ نظریاتی اختلاف کو برداشت کر سکے اور فکری اختلاف کو برداشت کر سکے. کیا اسلام میں مختلف فرمائشیں آیا کرتی ہیں؟ بہرحال جتنا جتنا میرے پاس وقت ہوگا میں اتنی فرمائشوں کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا. فرمایا آپ نے, لیکن ظاہر ہے کہ مختصر سے وقت میں سب لوگوں کی فرمائشیں جو ہیں وہ پوری کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے. ایک دفعہ صلوات بھیج دیں محمد. تو عزیزان گرامی, میں اس تاریخ کو دہرانے والا نہیں ہوں جو تاریخ اسلام کی تاریخ ہے. میں صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کو اسلام کو سمجھنا ہے اور کوئی جاننا چاہتا ہے کہ واٹ از اسلام, تو وہ مسلمانوں کو دیکھ کے اسلام کو نہ سمجھے. اس لیے کہ مسلمانوں میں اچھے بھی ہیں, برے بھی ہیں, ظالم بھی ہیں, مظلوم بھی ہیں, قاتل بھی ہیں, مقتول بھی ہیں, ستانے والے بھی ہیں, جو ستائے گئے وہ بھی ہیں. اگر کسی کو اسلام کو سمجھنا ہے تو وہ مسلم بادشاہوں کو دیکھ کے اسلام کو نہ سمجھے. اس لیے کہ بادشاہت ہمیشہ اپنا فائدہ چاہتی ہے, بادشاہت ہمیشہ اپنا فائدہ چاہتی ہے, سیاست ہمیشہ اپنا اقتدار چاہتی ہے, راج و تخت اپنے لیے ہر چیز کو چاہتا ہے. لہذا اگر کسی کو اسلام کو سمجھنا ہے تو وہ بادشاہتوں کے ذریعے, سلطانوں کے ذریعے, کشور کشاؤں کے ذریعے, ملکوں پر قبضہ کرنے والوں کے ذریعے اسلام کو نہ سمجھے. اس لیے کہ انہوں نے اسلام کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا, انہوں نے اندر مال بھرا ملوکیت کا, اوپر بینر لگایا اسلام کا. بینر اسلام کا اس لیے لگایا کہ جب اسلام کا بینر لگا ہوگا تو آدمی حملہ نہیں کرے گا. مجھے کوئی غلط کام کرنا ہے, میں نے مسجد میں قبضہ کر کے بیٹھ گیا میں, اور باہر بڑا بڑا بینر لگا دیا مسجد ایرانیان, اب جو مسلمان دیکھے گا چوکھٹ چونتا بجائے گا, ارے بھائی مسجد ہے, مسجد ہے, مسجد ہے. تو جو جائے گا ادب سے اس کے سامنے سے بولا جائے گا, اور مسجد میں میں اپنا مقصد جو ہے وہ پورا کرتا رہوں گا اندر بیٹھ کے. عزیزان گرامی, لوگوں نے اپنی حکومتوں کے دروازے میں بینر لگایا اسلام کا, لوگ اسلام سمجھ کے چوم چوم کے جاتے رہے, وہ اندر سیاست کے گندے کھیل کھیلتے رہے. نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام کی سچائی اور اسلام کی حقیقتیں جو تھیں وہ بدنام ہونے لگی. اب یہ فرض مسلمانوں کا بھی ہے کہ وہ اسلام کو انٹروڈیوس کرائیں کہ اصلی اسلام کیا ہے, اور جن ملکوں میں دوسری قومیں بھی رہتی ہیں وہاں کی سیاسی پارٹیوں کا بھی یہ فرض ہے کہ جس طرح عدالت کو سیاست سے الگ رکھا گیا ہے, جس طرح ملٹری کو سیاست سے الگ رکھا گیا ہے, اسی طرح مذہب کو بھی سیاست سے الگ رکھا جائے, تاکہ مذہب کے نام پر جو بار بار انسانیت خون میں نہاتی ہے یہ سلسلہ بند ہو. دیکھیے الیکشن ہوتے ہیں, ہائی کورٹ سپریم کورٹ کا جج نہیں آتا کمپلین کرنے. ملکوں نے عدلیہ کو سیاست سے الگ رکھا ہے, آرمی کا جنرل یا بریگیڈیئر نہیں آتا کسی کے لیے بولنے کے لیے, فوج کو سیاست سے الگ رکھا ہے. مگر بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ مذہبی لوگ گلے گلے پانی سیاست میں داخل ہو گئے ہیں, اور ریلیجس کارڈ مذہب کے نام کے اوپر سیاست کھیلی جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں بربادی آتی ہے، تباہی آتی ہے، پریشانی آتی ہے، قتل و غارت گری آتی ہے. ضرورت اس بات کی ہے میرے دوستوں کہ اس سلسلے کو بند کرنے کے لیے سنجیدگی کے ساتھ لوگ سوچیں کہ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے اور سیاست کے نام کے اوپر مذہب کا جو غلط استعمال ہوتا ہے وہ نہ ہو. اور اگر حکومت پہل نہیں کر سکتی، سیاسی پارٹیاں اپنے سیاسی مقاصد سے مجبور ہیں اس میں پہل کرنے پر، تو مسلمان خود اس میں پہل کرے اور آگے آئے. سیاست میں حصہ لینا برا نہیں ہے، مگر سیاست کے ساتھ مذہب کو آمیز کر دینا برا. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سیاست سے الگ ہو جائیے، نہیں، سیاست میں اپنا حق حاصل کیجیے اور سیاست میں رہیے، مگر سیاست کے ساتھ مذہب کو نہ ملائیے اور ریلیجس کارڈ جو ہے وہ نہ استعمال کیجیے. میرے دوستوں، آج ساری دنیا کی سیاست میں مذہب کا استعمال کھلونے کی طرح ہو رہا ہے اور اس طرح ہو رہا ہے کہ جس کو جب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ایک خاص فکر ہے. لیکن آج کا میرا وقت تمام ہو رہا ہے اور میں بات کو ایک ایسی منزل کی طرف لانا چاہتا ہوں جہاں سے کل کا سلسلہ بیان آگے بڑھ سکے. اور ایک اعلان یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ عاشورے کی مجلس جو ہر سال شب عاشور کی دیر میں شروع ہوتی تھی، اب کی مرتبہ آپ کو معلوم ہے کہ لاؤڈ اسپیکر کے استعمال کی اجازت 10 بجے رات تک ہے، لہذا عاشور کی رات کی مجلس بھی 9 بجے رات کو شروع ہوگی اور 10 بجے رات کو ختم ہو جائے گی. لہذا جو حضرات دیر سے آتے تھے عاشور کی مجلس میں وہ 9 بجے رات تک تشریف لے آئیں، اس لیے کہ وہ مجلس 9 بجے رات کو شروع ہو کے 10 بجے رات کو جیسے یہ مجلسیں ہو رہی ہیں ایسے ہی وہ مجلس بھی ختم ہو جائے گی. تو عزیزان گرامی، اسلام 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 کی بات تو چلتی رہی، مگر آئیے اب میں کل کے بیان کے واسطے آج آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھ دوں تاکہ میرا کل کا بیان آگے بڑھے. اور وہ یہ ہے کہ ایک مخصوص طرز فکر ہے کچھ مسلمانوں کا، ٹھیک ہے، جو کہہ رہا ہوں اس کو بہت غور سے سنیے گا. ایک مخصوص طرز فکر ہے کچھ مسلمانوں کا جس میں ٹالرنس نہیں ہے، جس میں برداشت نہیں ہے، جس میں قرآن کی اس آیت پر عمل نہیں ہے کہ لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دین پر رہو ہم اپنے دین پر رہیں. دیکھیں اسلام میں اتنا ٹالرنس ہے کہ وہ مسلمانوں سے نہیں نان مسلم سے یہ کہہ رہا ہے کہ لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دین پر رہو ہم اپنے دین پر رہیں، یعنی نہ ہم تم کو ستائیں نہ تم ہم کو ستاؤ. کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں مسلمانوں نے دوسروں کا جینا بند کیا؟ وہ حکومت ہوگی جس نے دوسروں کا جینا بند کیا ہوگا، اسلام نے نہیں بند کیا. اسلام کسی بادشاہ کے کیریکٹر سے نہیں سمجھا جائے گا، اسلام قرآن سے سمجھا جائے گا. قرآن کہہ رہا ہے قل یا ایھا الکافرون، پڑھیے قل یا ایھا الکافرون، یہی پہ ختم ہو رہا ہے. لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دین پر رہو اپنے دین پر رہے، نہ تم ہم کو ستاؤ نہ ہم تم کو ستائیں، نہ تم ہم کو چھیڑو نہ ہم تم کو چھیڑیں، تم جس کو مانتے ہو اس کو پکارو ہم جس کو مانتے ہو اس کو پکاریں، جھگڑا نہ کرو. یہ ہے اسلام جو کافروں سے کہہ رہا ہے، نان مسلم سے کہہ رہا ہے کہ تم اپنے راستے پر رہو ہم اپنے راستے پر رہیں. یہ کون سا اسلام ہے کہ جو ہم کلمہ گویوں کو گولیوں کا نشانہ اس لیے بنا رہا ہے کہ ہم آپ کے راستے پر نہیں ہیں؟ عزیزان عزیزان گرامی، کل سے سناؤں گا آپ کو اگر زندگی رہی، کہ ایک مخصوص نظریہ اسلام کا جو ایک مخصوص مقدس ملک میں پیدا ہوا اور ہمارے پڑوس میں مدرسوں میں پڑھایا گیا اور اس کے بعد اس نے جا کے دنیا میں کہیں گل کھلائے، یہ کیا تھا؟ یہاں بوسا لینے پر کوڑا پڑ جائے، یہاں چومنے پر آدمی بند ہو جائے، یہ کون سا اسلام ہے کہ جس میں انسان کو اپنے عقیدے کے مطابق عبادت کرنے کی آزادی نہ ہو؟ رسول اللہ کے زمانے میں تو نان مسلم کو ان کے عقیدے کے مطابق عبادت کرنے کی آزادیاں دی گئی تھیں۔ تو سوال یہ ہے کہ جو رسول ہے وہ تو نان مسلم کو اس کے عقیدے کے مطابق عبادت کرنے کی آزادی دیتا ہے، اور اس کے فالوور جو ہیں وہ مسلمانوں ہی کو ان کے عقیدے کے مطابق عمل کرنے کی آزادی نہیں دیتے، یہ کون سا اسلام ہے؟ آپ مجھے کبھی سوچ کے بتائیے کہ آج دنیا میں جو ہنگامہ ہے اور جو فکر ہے، یہ کون سی فکر ہے اور یہ ہم کو کدھر لے جائے گی؟ اور اس فکر میں صرف یہ آواز اٹھا دینا کہ یہ کافر ہیں، یہ کافر ہیں، یہ کافر ہیں، ان سارے حالات کے بعد جو ہو رہے ہیں ہندوستان میں بھی اور ہندوستان کے باہر بھی، کل بھی ہمارے پاس اتنے موٹے کاغذوں کی گڈی آئی ہے، انٹرنیٹ سے کسی نے لے کے بھیجی، جس کے اندر اول سے لے کے آخر تک یہی لکھا ہے کہ شیعہ کافر ہیں، شیعہ کافر ہیں، شیعہ کافر ہیں، شیعہ کافر ہیں۔ ارے بھائی ہو جانے دو کافر، ہم نے کب کہا کہ آپ ہمیں مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ دیں؟ ہم نے کب کہا کہ آپ ہمیں مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ دیں؟ ہم تو ہیں کافر، ہم تو ہیں کافر۔ ہمارا مسئلہ تو عجیب ہے، کچھ لوگ ہم سے اس لیے خفا ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، کچھ لوگ ہم سے اس لیے خفا ہیں کہ ہم کافر ہیں۔ ہماری مثال تو عجب ہے کہ واعظ تنگ نظر نے مجھے کافر جانا اور برہمن یہ سمجھتا ہے مسلمان ہوں میں۔ ساتھ تو عجب کھیل ہوا ہے بھائی، ہم تو دنیا کی وہ مظلوم منیریٹی ہیں کہ جو دو طرف سے پٹ رہے ہیں، جبکہ ہم وہ مسلمان ہیں جو مذہب کے نام پر ٹیررزم کو کبھی بلیو نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس گلے کاٹ کٹوا کے مذہب پھیلانے کی تاریخ ہے، گلے کاٹ کے مذہب پھیلانے کی تاریخ ہے۔
Yeah, 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 y
محرم ہو رہا ہے اور ہر سال ہوتا ہے، ساری دنیا میں ہوتا ہے. یہ اسلام کے عظیم بچانے والے اور اسلام کو زندہ کرنے والے پرافٹ آف اسلام، رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ کے نواسے ان کی صاحبزادی جناب فاطمہ کے بیٹے اور مولا علی کے بیٹے امام حسین کی یاد میں ہوتا ہے. تو امام حسین نے جو اسلام کو بچایا ہے وہ کسی کا گلا کاٹ کے نہیں بچایا ہے، بلکہ اپنی اور اپنے 72 ساتھیوں کی قربانی دے کے بچایا ہے. تو دنیا میں ہمارے اسلام کو سمجھیے کیا ہے، ہمارا اسلام قربانی لینے والا اسلام نہیں ہے، قربانی دینے والا اسلام ہے. انہوں نے اپنا وطن چھوڑا، مدینہ جا کے رہنے والے تھے وہ، انہوں نے وطن کی قربانی دی، مکے میں آئے. مکے میں عبادت ہوتی ہے، حج ہوتا ہے. جب ان کے قاتل حاجیوں کے بھیس میں آ گئے تو انہوں نے حج کو ایک مختصر سی عبادت جس کو عمرہ کہتے ہیں اس سے بدل دیا اور مکہ چھوڑ دیا، یہ کہتے کہ میں موت سے نہیں ڈرتا ہوں، مگر اس جگہ کو جو مکہ ہے اللہ نے امن و امان کی جگہ بنایا ہے، میں یہ نہیں چاہتا کہ یہاں میرا قتل ہو اور اس کا امن و امان غارت ہو میری وجہ سے. دیکھیے، ہم جن کے ماننے والے ہیں وہ امن کے اتنے زیادہ پرستار ہیں کہ عبادت کو چھوڑ کے جا رہے ہیں بھائی، اس لیے کہ مکے کا امن و امان جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو. وہ مکے سے نکل گئے اور کربلا آ گئے. کربلا میں ایک طرف دریا بہتا تھا، ان کا قافلہ دریا کے کنارے اترا، مگر جب دشمن آئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم دریا پر آپ کے خیمے نہیں لگنے دیں گے، تو انہوں نے جھگڑا نہیں کیا اس ایشو پر، انہوں نے اپنے خیمے ہٹا لیے. دوسری محرم سے لے کے چھٹی محرم تک دشمن فوج جمع کرتا رہا، لشکر جمع کرتا رہا، طاقت جمع کرتا رہا، یہاں تک کہ کربلا کے میدان میں ایک بہت بڑا لشکر آ گیا اور حسین اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ اطمینان سے بیٹھے رہے. ساتویں محرم سے اس ظالم دشمن نے ان پر پانی بند کر دیا. کیا آپ ان افعال کو اسلام کہیں گے؟ کیا پانی کا بند کر دینا دہشت گردی نہیں ہے؟ کیا چھوٹے چھوٹے بچوں پر جن میں 6 مہینے کا بچہ بھی شامل ہو، عرب کے دہکتے ہوئے ریگستان میں 3 دن پانی کا بند رکھنا ٹیررزم نہیں ہے؟ عزیزوں، میں نے پرسوں ایک جملہ کہا تھا کہ محرم تشدد اور ٹیررزم کے خلاف ایک مظاہرہ ہے. آج جو سبیلیں لگتی ہیں یہ حسین کی پیاس کو یاد دلاتی ہیں کہ آؤ، اگر ہم اس دن نہیں تھے جب حسین پیاسے تھے تو آج پیاسے کے نام پر ہر ایک کے لیے سبیل لگی ہے. جو پیاسا ہو پانی پی لے. یاد کر لے، آج سے 1400 برس پہلے نبی کا نواسا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سمے 3 دن پیاسا رہا. عزیزان گرامی، 10ویں محرم کو لڑائی شروع ہوئی اور ایک ایک کر کے 72 کام آنے لگے. آج محرم کی 7ویں رات ہے اور 7ویں رات میں ہمارا دستور ہے کہ ہم حسین کے یتیم بھتیجے قاسم کا ماتم کرتے ہیں. حسین کا 13 برس کا ایک بھتیجا تھا جس کا نام قاسم تھا، جو حسین کے بڑے بھائی امام حسن کا بیٹا تھا. اور جب امام حسن شہید ہوئے ہیں تو یہ بچہ صرف 3 برس کا تھا. باپ نے دنیا سے جاتے جاتے اپنے چاند سے بیٹے کو گلے سے لگایا، پیار کیا اور بچے کے بازو پر ایک تعویذ باندھ دیا، کہا بیٹا جب کسی ایسی مصیبت میں گرفتار ہونا جس سے نکلنے کا کوئی راستہ سمجھ میں نہ آئے تو اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا. ہمارے یہاں تعویذ پڑھائے جاتے ہیں حفاظت کے لیے, زندہ رکھنے کے لیے. حسین کے گھر میں تعویذ باندھے جاتے تھے شہادت پانے کے لیے. تاریخ بتاتی ہے 10 برس تک چچا نے بھتیجے کو اس پیار سے پالا کہ بھتیجے کو کوئی پریشانی نہ ہوئی جو تعویذ دیکھتا. اب جب عشرے کا دن آیا, محرم کی 10ویں آئی اور ایک ایک مقتل میں جانے لگا اور قاسم کو کبھی اجازت نہ ملی بار بار کہنے پر بھی, تو قاسم بڑے پریشان ہوئے. کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں کیا نہ کریں. خیال آیا کہ باپ نے تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا جب پریشان ہونا تو کھول کے دیکھنا, اس سے بڑھ کے پریشانی کیا ہوگی. بازو سے تعویذ کھولا. اب جو پڑھا تو وہ خط تھا, باپ کا خط بیٹے کے نام امام حسن نے جناب قاسم کو لکھا تھا کہ میرے بیٹے قاسم, جب میرا بھائی حسین مصیبت میں گرفتار ہو تو اپنا سر قربان کر دینا. اے لیجیے, قاسم کی مشکل حل ہو گئی. خط لیے ہوئے اپنے چچا کے پاس آئے. کیا چچا یہ خط ملاحظہ ہو؟ بھائی نے بھائی کا خط دیکھا. کربلا میں حسین کو حسن کی یاد آئی. روایت میں خط دیکھ کے بہت روئے. خط دیکھ کے بہت روئے. اور اس کے بعد قاسم کو گلے سے لگایا. دیر تک روتے رہے, گویا حسن حسین کو رخصت کرتے رہے. اور اس کے بعد قاسم کو گھوڑے پر بٹھایا. غریبان جاگ کیا, کہا جا میرے لال خدا حافظ. 13 برس کا بچہ فوج کے بادل میں ڈوب گیا. دشمن کہتا ہے قاسم اتنے خوبصورت تھے کہ ایسا لگا جیسے چاند نکل آیا ہو. میں سوچتا ہوں کہ جس کو دشمن چاند کہے اس کو ماں کیا کہتی ہوگی, پھپھیاں کیا کہتی ہوگی, بہنیں کیا کہتی ہوگی. اے ام فروہ, تمہارا چاند ڈوب گیا. جہاد کرتا رہا, تلوار چلاتا رہا, مقابلہ کرتا رہا, یہاں تک کہ 3 زبردست بہادروں کو کھڑے کھڑے مار ڈالا, حضرت شامی اور اس کے 4 بیٹوں کو. ایک لعین نے کہا کہ لوگ اس سے غلط لڑ رہے ہیں, ایسے لوگوں کو دھوکے سے مارا جاتا ہے. ارے غیرت عرب شرم, 13 برس کے بچے کو دھوکے سے مار رہا ہے. اور وہ پیچھے پیچھے لگا رہا چھوٹا سا نیزہ جس کی سنان زہر میں بجھی لی. ایک موقع پر اس نے خیز کے قاسم کو مارا, جو پہلو میں پڑا گھوڑے سے گرے. آواز بھی ہے, چچا میری خبر لیجیے. روایت بتاتی ہے کسی شہید کے لاشوں پر حسین اتنا تیز نہیں گئے جتنا قاسم کی میت پر گئے, مگر جب گئے تو میت بامال ہو گئی تھی. منہ پر منہ رکھ دیا, ارے قاسم تیرا چچا آ گیا, مگر اب پہنچا جب تیری مدد نہیں کر سکتا. واہ حسینا, واہ مدد.